بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. جاهلية كي مساعي كي شرح كرته وآج جاهلية كمسألة نمبر كتنا هي 69 اور 70 دو خصلت پہ بات کرتے ہیں. جہلیت مسئلہ نمبر 69 شیخ صاحب فرماتے ہیں الزیادة فی العبادة کفعلہم یوم عاشوراء, عبادت میں زیادتی کرنا. اور جہلیت کا مسئلہ نمبر 70 ونقصهم منها كترك الوقوف بعرفات, اور عبادت میں کمی کرنا جیسا کہ وہ حج کرتے ہوئے عرفات میں نہیں ٹھہرتے تھے. تو مسئلہ نمبر 69 اور 70 دو مسئلے ہیں, عبادت میں حد سے گزر جانا یا عبادت میں زیادتی کرنا اور نقص یا کمی کرنا, یہ دو مسئلے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. جیسا فرماتے ہیں الزیادة فی العبادة کفعلہم یوم عاشوراء, عبادت ہم سب جانتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور جاہلیت میں بھی لوگ عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی, لیکن اس کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے, اور جس عبادت میں شرک نہیں کرتے تھے اس میں زیادتی کر دیتے تھے, یہ ان کی سزا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قبول کرتے نہ شرک, اور اللہ کو جس عمل شرک کی جائے اللہ کو نہیں پہنچتی, ہو ان کو ضرور پہنچتی ہے جن کو ساتھ شرک کیا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتی وہ, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کو کوجر ثواب عطا فرماتا ہے. اور جس عبادت میں شرک نہیں کرتے صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اس میں بھی وہ غلو کر دیتے ہیں, ان کو توفیق نہیں ہوتی. اس کی مثال دیتے ہیں جیسا کہ عاشورا کے دن کرتے تھے, ارے عاشورا کے دن کیا کرتے تھے, پہلی بات ایک, کیا مشرکین بھی روزہ رکھتے تھے, مشرکین بھی عبادت کرتے تھے؟ جی ہاں, مشرکین روزہ بھی رکھتے تھے, حج بھی کرتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے. نماز کی دلیل صحیح مسلم میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے کے 3 سال پہلے سے نماز پڑھتا تھا, اب اسلام قبول نہیں کیا, 3 سال پہلے اسلام قبول کرنے سے نماز پڑھتے تھے. حالت کس چیز کی, کیسی حالت تھی, شرک کی حالت تھی. روزے کی دلیل عاشورا کا روزہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ عاشورا کا روزہ جاہلیت میں رکھا کرتے تھے, اور حج کی دے تو قرآن مجید میں ہے, حج کرتے طواف بھی کرتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. چلو یہ تو ہم نے جانے کہ وہ روزہ تو رکھتے تھے, عاشورے کو روزہ رکھتے تھے وہ, لیکن اس میں زیادہ کیا کرتے تھے, یہ عجب بات ہے نا, روزے سے بڑھ کر وہ کیا چیز تھی جو وہ کرتے تھے. اب روزہ تو اللہ کے لیے رکھا ہے, لیکن زیادہ کیا کرتے تھے. زیب اور زینت اختیار کرتے تھے خاص اس دن میں, اور اس دن کو عید جیسا بنا لیتے تھے, جیسا کہ عید کا دن ہو. سبحان اللہ, روزہ رکھنے کی دلیل تو موجود تھی, کیونکہ یہودی بھی روزہ رکھتے تھے جب آپ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے مدینہ کی طرف, تو یہودی بھی روزہ رکھتے تھے. پتہ چلا دریافت کے کیوں روزہ رکھتے ہو, کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی فرعون سے, تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر کرتے روزہ رکھا عاشورہ کے دن کا, 10 محرم کا, اور ہم بھی ان کی پیروی کرتے روزہ رکھتے ہیں, ہے یہودی کافر. اگر صحیح پیروی کرتے تو پھر ایمان لے کے آتے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی, اور اگر صحیح مومن ہوتے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آتے, لیکن اپنی مرضی کا دین ہے, خواہش نفس کی پیروی سے کہتے ہیں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن احق بموسیٰ منکم, ارے موسیٰ کی اتباع کرنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں تم سے, کیونکہ ہم ہی انبیاء کے متبعین ہیں, تم لوگ نہیں. حقیقتا وہ متفق علیہ حدیث ہے, بخاری مسلم کی روایت ہے. تو یہود کیا کرتے تھے جاہلیت میں, جس دن روزہ رکھتے اس دن زیب و زینت اختیار کر لیتے اور کام بھی نہ کرتے, چھٹی کر لیتے اور خاص اس زیب و زینت میں پورا دن گزارتے اور روزہ رکھتے. عجب بات دیکھیں, وہ کل کی جاہلیت تھی, آج کی جاہلیت میں کون ہے جو اس دن میں ان کے برعکس کام کرتے ہیں؟ رافضی کیا کرتے ہیں؟ ماتم کرتے ہیں, ہر سال میں اسی دن سوگ کا دن مناتے ہیں, روتے رہتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, پیٹتے ہیں, کپڑے پھاڑتے ہیں, اپنے آپ کو مارتے رہتے ہیں, دونوں میں کوئی فرق نہیں. انہوں نے بھی زیادتی کی ہے دین میں, انہوں نے بھی زیادتی کی ہے دین میں, لیکن عجب دیکھیں, یہود خوش ہوتے تھے اور یہ روتے ہیں. ایسے روتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک حق کو نہیں سمجھتے, حق پہ عمل نہیں کرتے, تو اہل باطل ایسے روتے رہیں گے. اور عبادت میں جو مسئلہ نمبر 70 ہے جاہلیت کا, عبادت میں کمی کرنا, نقص پیدا کرنا, جیسا فرماتے ہیں جیسا کہ عرفات میں ٹھہرنے سے گریز کرنا. عرفات میں نہیں ٹھہرتے, حج کرنا اپنی منمانی کا. مشرکین اہل مکہ جو تھے وہ کہتے تھے ہم سردار لوگ ہیں, ہم خاص لوگ ہیں, باقی سارے جو ہیں وہ عرفات میں ٹھہر سکتے ہیں, ارے ہم تو اہل حرم ہیں, ہمارا خاص طریقہ حج کرنے کا, ہم عرفات میں ٹھہریں گے. اور اس پہ معمول تھا, ہر سال میں لوگ آتے تھے حج کرتے تھے اور دور سے دیکھتے تھے کہ یہ جو اہل حرم ہیں, جو قریش ہیں, جو بڑے لوگ ہیں, یہ وہیں پہ ٹھہر جاتے تھے, مزدلفہ جاتے تھے, لیکن عرفات نہیں آتے تھے. اور جو دوسرے تھے بےچارے غریب غربا لوگ بےچارے سارے جو حج کرتے تھے وہ عرفات جاتے تھے. تو یہی معمول تھا. جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو جو نو مسلم ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ آپ صرف عرفات میں آ کے ٹھہر گئے, انہوں نے سمجھا غلطی ہو رہی ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحج عرفہ, بات ہی ختم کر دی. جو عرفات میں نہیں ٹھہرتے اس کا حج ہی نہیں ہے. تم تو یہ سمجھتے تھے کہ عرفات میں نہ ٹھہر رہے حج ہوتا ہے, جو عرفات میں نہیں ٹھہر رہے اعلان سن لے, جو عرفات میں نہیں ٹھہرتا اس کا حج ہی نہیں ہے. تب پتہ چلا کہ سنت کیا ہوتی ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا ہوتی ہے. اور یاد رکھیں ایک اور بھی وہ زیادتی میں ایک اور چیز بھی وہ کرتے تھے. حج کی بات آج میں ادھر بھی بیان کر دوں, تلبیہ میں کیا زیادہ کرتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک ہو لک ملکتہ وما ملک. صرف ایک شریک ہے, اسی کا بھی تو مالک ہے, وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے. ایک کو ہم شریک کریں گے, اس کی اجازت ہمیں دے دیں, باقی کوئی شریک ہی نہیں ہے. تو کسی کا یہ لات تھا, کسی کا عزت تھا, کسی کا حبل تھا, کسی کا منات تھا, کسی کا ود تھا, سواع یغوث یعوق نصر, سب نے کسی نے کسی کو بنائے ہوئے تھے, خوش ہوتے تھے. ہم تلبیہ پڑھ رہے ہیں تو ایک کی اجازت ہے, ایک کی ہم نے ویسے اجازت مانگ لی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا تلبیہ پڑھا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، سبحان اللہ. تو تلبیہ میں بھی مخالفت جب دیکھی انہوں نے تو پتہ چلا اب دین حق آ گیا ہے. وماذا بعد الحق الا الضلال. اور آج ہم دیکھتے ہیں اہل بدعت جب بدعت پر عمل کرتے ہیں تو دین میں زیادتی ضرور ہوتی ہے، اور جب بدعت میں زیادتی ہوتی ہے تو سنت میں کمی ضرور ہوتی ہے. یہ اللہ تعالی کی طرف سے سزا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں یہ جو اہل بدعت بڑی بڑی پگڑی ہے، لمبی داڑھی ہے، اور ہاتھ میں ایک ایک لاکھ کی تسبیح ہے جس میں ایک لاکھ کے دانہ ہو، اور بیٹھے رہتے ہیں ہو ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، پڑھتے رہتے اللہ ہو اللہ ہو، وقت ضائع کر رہے ہیں. ان سے پوچھیں کہ نماز کے بعد کے مسنون اذکار کیا ہیں، پوچھ لیں ذرا، محروم ہے، نہیں آئے گا. صبح کے اذکار کے، نماز کے بعد کیا کرتے ہیں؟ مسنون طریقے کے تین مرتبہ استغفار پڑھیں، دعائے مسنون پڑھیں، ہاتھ اٹھا لیتے فوراً، کرتے کہ نہیں کرتے؟ اور فوراً دعا مانگتے کہ نہیں؟ اجتماعی دعا ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب سنت کو چھوڑا، جب بدعت پہ عمل کیا تو سنت سے محروم ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہی سزا ہے. جب سنت اٹھ جاتی ہے تو اس کی جگہ بدعت پور کر لیتی ہے، یا جب بدعت آتے تو سنت پھر اٹھ جاتی ہے. یہ دو چیز لازم اور ملزوم ہے. چھوٹے بچے سے الحمدللہ یہاں پہ پوچھ لیں آپ کہ گھر سے نکلتے ہوئے کیا دعا پڑھتے ہیں بیٹا؟ جب گاڑی میں سوار ہوتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ گھر میں داخل ہوتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ مسجد میں داخل خارج ہوتے تو پڑھتے کیا؟ بیت الخلاء کی دعائیں پوچھیں بچوں سے، اور ان سے پوچھیں ذرا، شاد و نادر کہیں پہ کوئی ملے گا آپ کو، وہ بھی وہ لوگ جنہوں نے علم کی روشنی کو دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے کہ اصل دین علم ہی کی بنیاد پہ ہے، سنت کی بنیاد پہ، بدعت کی بنیاد پہ نہیں ہے. تو دین میں کمی بھی موجود ہے آج، اور زیادتی تو کتنی درود ہے، درود لکی ہے، درود تاج ہے، درود تنجینا ہے، درود فاتح ہے، اور پتہ نہیں کتنی درود ہے. کہاں سے آئے درود ابراہیمی؟ ہم جانتے ہیں کہاں سے آئے، کہاں سے آئے درود؟ اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم نے سنا ہے، ہمیں ملا ہے. کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم کہاں سے لے کے آئے؟ اپنے جیب سے تھوڑی نکال کے بیٹھے ہم لوگ. اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، ہمیں دے کے گئے. تم لوگ مردہ سے لیتے ہو علم، اور ہم تو زندہ سے لیتے ہیں. اور اس ظالم نے کہا، تیجانی نے، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کی حالت میں آئے، وقفت لا منامن. اب جب خوابوں کی بات کرتے تھے وہ چھوٹے پیر ہیں، ان کو چھوڑیں آپ، میری بات سنیں، میں سب سے بڑا پیر ہوں. بیداری کی حالت میں آئے، وقفت، میں بیدار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور مجھے درود عطا فرما کے گئے، درود الفاتح، صلاۃ الفاتح. جو ایک مرتبہ پڑھے گا اسے قرآن مجید سے 6000 گنا زیادہ ثواب ملے گا. قرآن یہ پڑھتے رہے 6000 مرتبہ، اس درود کو دو لینے ہیں، یہ پڑھ لیں ایک دفعہ قرآن مجید 6000. ظالم کو دیکھے جھوٹ بولے، اتنا بڑا جھوٹ بول لیا، 6 مرتبہ بھی کہتا تب بھی منہ پہ مارا جاتا اسے، 6 مرتبہ نہیں 6000 مرتبہ. ہاں اگر بغیر پیر کی اجازت سے، بیعت ضروری ہے، 6000 مرتبہ اگر ہم ثواب لیں، بیعت کر لو اپنے پیر کی، اس سے لو، وہ اس سے اجازت لے لو. اجازت ہم جانتے ہیں سلف سے حدیث کی اجازت دیتے تھے. یہ تو معروف اور معلوم چیز ہے, پیروں کی اجازت کچھ اور ہی ہوتی ہے. یہ درود, یہ عمل, یہ علم تمہیں دیا جا رہا ہے, بغیر اجازت کے پڑھو گے تو مصیبت پڑے گی. پیر کے سامنے جھکو, اپنے آپ کو اپنے پیر کے حوالے کرو, بیعت ہو جاؤ, اور پھر جو تمہیں پیر دے وہ لے لو, وہی تمہارے لیے کامیابی کا ساز و سامان ہے. اور جو اجازت سے لیتا ہے تو اسے 6000 گنا ثواب ملتا ہے, پھر آگے وہ جس کو بھی دے گا جو بھی پڑھے گا اجازت سے, اور جو بغیر اجازت پڑھ لیتے ہیں وہ بھی ثواب سے محروم نہیں ہوگا, قرآن مجید کے برابر کا ثواب تب بھی ضرور ملے گا اسے. کیا پیغام دے رہے ہیں؟ بس پیر کو ڈھونڈو اور بیعت ہو جاؤ اور 6000 گنا ثواب حاصل کرو. یہ کون بنے گا؟ کروڑ پتی نہیں ہے. ادھر تو نعوذ باللہ قرآن مجید سے 6000 گنا زیادہ ثواب ہے. بس آؤ, بس بیعت ہو جاؤ, ایک دفعہ مرید بن جاؤ کسی پیر کے, پھر نہ تو بچے گا یہ دین, نہ رہے گی یہ دنیا. لوٹ لیتے, کچھ چھوڑیں گے نہیں. 6000 ثواب کا یوں دور سے دکھائیں گے, یہ دنیا بھی لوٹ لیں گے اور آخرت بھی لوٹ لیں گے. اس اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور جہلیت کے اس مسئلے سے بھی آگاہ رہیں. ہمارا یہی مقصد ہے کہ یہ مسائل اس لیے ہم بیان کرتے ہیں تاکہ سب سے پہلے ہم خود بچ سکیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی سلف صاحب المنہج کو سمجھنے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں جاہلیت کے ہر مسئلے سے محفوظ فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.